الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورہ انفال کا جو تیسرا رکوع ہے وہ نو آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں پانچ آیات کا ایک ایسا گلدستہ ہے جسے واقعہ یہ ہے کہ مانوی اعتبار سے ایک بہت قیمتی انگوٹھی یا بہت قیمتی ہار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ہار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے جو موتیوں کی لڑی آتی ہے وہ باریک، لیکن یہ کہ پھر نیچے درمیان میں کوئی ہیرا ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی نگ ہو بڑا، یہی انگوٹھی کا معاملہ ہوتا ہے. نگ ہے اور پھر دونوں طرف اس کے سائز ہیں جو باریک ہیں. ان پانچ آیات میں سے بھی جو مرکزی آیت ہے اس وقت میری گفتگو کا، یوں سمجھئے کہ بنیادی اور مرکزی عنوان ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ آیت مبارکہ تحریک پاکستان پر 100% منطبق ہوتی ہے. مبادہ آپ میں سے کوئی صاحب یہ سمجھے کہ یہ ایک کھینچتان ہے جو قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے، قرآن آج سے 1400 برس قبل نازل ہوا اور ہم موجودہ حالات پر اس کو منطبق کرنے کے لیے تکلف سے کام لیتے ہیں. میں ایسے حضرات کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، حدیث بڑی اہم ہے، راوی ہیں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا انہا ستکون فتنت، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، صرف ایک منٹ لگے گا کہ ذرا تقابل کر لیں ہم اپنے انداز کا اور صحابہ کرام کے انداز کا. اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا ہم پوچھتے کہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا. یہ چیزیں جو صرف معلوماتی نوعیت کی ہیں، ان کی عملی حیثیت کوئی نہیں. عملی حیثیت یہ تھی کہ اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہو. صحابہ نے وہ سوال کیا، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنہ کب رونما ہوگا، کیسے رونما ہوگا، کدھر سے آئے گا، سبب کیا ہوگا، کچھ پوچھا تو یہ پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی، جس سے کہ انسان کی عاقبت کا تعلق ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی ایک ہی شہر وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات و واقعات درج ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم سبا، سب کے ہیں. و خبر ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہونے والی ہیں چیزیں ان کی خبر بھی موجود ہے. وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے. سورہ انبیاء میں بھی فرمایا گیا فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے. یعنی جتنی ممکنہ سچویشنز دنیا میں پیش آ سکتی ہیں انسان کو، انفرادی اجتماعی سطح پر، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا. ضرورت ہے صرف تحقیق کی، تفتیش کی، تلاش کی. اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے 26ویں آیت ہے یہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ گھر جا کر بھی اس پر غور کریں. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اب اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم تعداد میں کم تھے، اذ انتم قلیل فی الارض، تعداد میں کم تھے، قلیل مستضعفون فی الارض، اور ملک میں تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم پر غلبہ حاصل کر لیا گیا تھا. وَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور ابھی اندیشہ مزید تھا کہ لوگ تمہیں اتک لے جائیں گے. فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بڑے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. جیسے کہ دورہ ترجمہ قرآن کے آغاز سے پہلے تعارف قرآن کی تقاریب میں نے واضح کیا تھا، قرآن کی ایک تعویل ہوگی، تعویل خاص اس پس منظر میں رکھ کر جبکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے آج سے 1400 برس قبل. جو سمجھیے کہ یہ سن 2 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، غزوہ بدر کے فوراً بعد، تو قمری حساب سے آج سے یہ 1416 سال قبل نازل ہوئی ہے. اس کا خاص پس منظر ہے. جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس پس منظر میں اس کا ایک خاص مفہوم سمجھا گیا، اور جو بالکل صحیح ہے کہ یہاں خطاب ہو رہا ہے مہاجرین مکہ سے جو مدینے میں آ کر آباد ہو گئے. ان کی جو کیفیت تھی مکہ مکرمہ میں، ان کے آخری 3 الفاظ سے ظاہر کیا، قلیل، تم تعداد میں کم تھے، مشرکین کی تعداد بہت تھی، مستضعفون، تمہیں دبا لیا گیا تھا، تمہیں بے بس کر دیا گیا تھا، اور اس سے آگے بھی خطرہ تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں اور اچک کر لے جائیں گے. جب حضور کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور پروگرام بڑھ رہے ہیں تو دوسروں کا کیا بنے گا؟ حضور تو پھر ایک بڑے گھرانے کے فرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے. دار الندوہ میں تو سازشیں ہو رہی ہیں آپ کو قتل کرنے کی، دار الندوہ کی پارلیمنٹ تھی، مکے میں ایک ریاست تھی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست، اس کے مناصب تھے، ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ. تو اس صورت حال میں تم تھے اے وہ لوگوں، اے وہ اصحاب ایمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے. اب دیکھیے اس میں صنعت لفظی بھی ہے، قرآن مجید فساد و بلاغت کی معراج ہے، تین لفظ آئے تھے، قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، مقابلے میں بھی اللہ نے تین الفاظ، فآواکم، پہلے تو یہ کہ تمہیں پناہ دی، دار الہجرت بنا دیا یثرب کو تمہارے لیے پناہ گاہ، نمبر دو ایدکم بنصری، اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد کی، نمبر تین ورزقکم من الطیبات، بڑی پاکیزہ چیزوں سے رزق میں عطا کیا، لعلکم تشکرون، یہ تو ہے اس کی تاویل خاص. تاویل عام کے اعتبار سے اب آئیے کہ کس قدر حرف بحرف یہ پوری آیت جو ہے تحریک پاکستان پر منطبق ہو رہی ہے. پاکستان کیوں بنا، کیوں مطالبہ کیا گیا، اس کے اصل اسباب کیا تھے؟ آج کل بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کیا اسلام کے لیے قائم کیا گیا تھا یا مسلمانوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، کیا واقعی اسلام کا قیام اس کا مقصد تھا یا نہیں تھا. میں اس بحث میں اس وقت نہیں الجھنا چاہ رہا، لیکن ذرا جائیے پیچھے، تاریخ کا جائزہ لیجیے تو بین ہی یہ تین الفاظ ہمیں نظر آئیں گے. مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں تھے، ہندو کم سے کم تین گنا تھا، مزید بڑا صورت حال یہ تھی کہ ہندو بہت بیدار ہو چکا تھا، تعلیم یافتہ ہو چکا تھا، منظم ہو چکا تھا، اور اس کا خاص سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں سماجی کام بہت ہوئے، تعلیمی کام بہت ہوئے، اور ان سب کے پشت پر تھی انگریز کی پشت پناہی. انگریز نے چونکہ ہندوستان میں حکومت چھینی تھی مسلمان سے، تو فطری طور پر مسلمانوں کی طرف سے رد عمل کا اندیشہ تھا اور ہوا بھی، لہذا ان کو دبانا یہ ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کا لازمی تقاضا تھا. ایک بڑی طاقت جو عددی اعتبار سے بڑی طاقت تھی ایسی موجود تھی جو مسلمانوں کی غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، کہیں 600 برس سے، کہیں 1000 برس سے، کہیں 800 برس سے غلام تھے مسلمانوں کی. اب اس کی ایک نفرت ان کے اندر تھی، انتقامی جذبات تھے، لیکن چونکہ وہ قوم پہلے بھی غلام تھی اب بھی غلام ہو گئی، پہلے مسلمانوں کی غلام تھی اب انگریزوں کی غلام ہو گئی، تو اس کے لیے تو سچویشن مختلف نہیں تھی، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا صرف، کہ ایک ہی بجائے دوسرا آقا ہو گیا، غلام سے غلام رہے. ان کے اندر کوئی امنگ ایسی پیدا ہو جائے اس کا اندیشہ کم تھا، جو تخت حکومت سے اتار کر نیچے ڈال دیے گئے انہی کے اندر اندیشہ تھا کہ بغاوت کی جراثیم ان میں ہو گئے. لہذا انگریز نے ہندو کو سپورٹ کیا، اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اب بنگال میں ہوا تھا، کیونکہ اس عمل کا آغاز وہاں سے ہوا. اس کو جوڑ لیجئے تاریخی حقائق کے اعتبار سے کہ اس عمل کا چونکہ آغاز بنگال سے ہوا تھا، لہذا بنگال ہی میں 1906 میں مسلم لیگ کی ولادت ہوئی، ڈھاکہ میں ہوئی. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، تھرڈ لا آف موشن. لہذا اس اعتبار سے وہی مسلم لیگ کا آغاز ہوا. بہرحال اس وقت مسلمان اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہے تھے، ہندو کے دباؤ کے تحت تھے، معاشی دباؤ، سماجی دباؤ، اور یہ کہ علمی اعتبار، تعلیمی اعتبار سے ہندو بہت آگے نکل چکا. دوسرا لفظ یہ ہو گیا مستضعفون فی الارض. اب تیسرا لفظ دیجیے، اب جو خوف طاری ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان ایک ملک کی حیثیت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جدید دور میں اب وہ بات تو رہی نہیں جو انگریز کسی گورنر جنرل نے بھی کہی تھی، ول یو بی گورنڈ بائی سولڈ اور بائی پین. اے ہندوستان والوں، اور سوچ لو تم کیسی حکومت چاہتے ہو، قلم کی حکومت یا تلوار کی حکومت؟ اگر تو آرام سے بیٹھے رہو گے، بغاوتیں نہیں کرو گے، کوئی شرارتیں نہیں کرو گے، تو ہم قلم سے حکومت کریں گے، قانون کی عملداری ہوگی. اور اگر تم نے وہی شرارتیں پھر کی جو تم نے 1857 میں کی تھی، یا اس کے بعد بھی کچھ مسلمان علماء کرتے رہے، تو پھر تلوار کی حکومت ہوگی. اور ہوتے ہوتے قلم کی حکومت آ گئی تھی، گویا کہ تلوار کا دور جا چکا. اب اگر ہندوستان آزاد ہوتا ایک ملک کی حیثیت سے، تو ون مین ون ووٹ کے تحت جو دنیا کا اب اصول ہے مسلمان کے لیے مستقل غلامی تھی، اور جو بھی جذبات تھے انتقامی اس قوم کے اندر کے جس پر ہم نے حکومت کی تھی، اور حکومت کرنے والے جو تھے ہمارے بادشاہ اور شہنشاہ جو تھے وہ سب کے سب اچھے لوگ تو نہیں تھے، عیاش بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، ہندوؤں کی عورتیں بھی تو آخر اغوا کر کے اپنے محلوں میں ڈالی تھی، سبھی کچھ کیا تھا. انتقامی جذبات ہونے جو ہے وہ ایک فطری بات ہے. یہ خوف تھا، یہ فیئر کمپلیکس ہے جس سے یہ تحریک پاکستان شروع ہوئی. البتہ اس کے لیے چونکہ اب ضرورت تھی کہ مسلمان متحد ہو جائیں، اور سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ کو دیں تاکہ پھر مسلم لیگ جو ہے کوئی بارگیننگ پوزیشن میں آئے، ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ کچھ سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں آئے، ان سے کوئی مطالبات اپنے بنوا سکے، معلوم ہو کہ وہ نمائندہ ہے، اور مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نعرہ اسلام کا چاہیے. تو نعرہ اسلام کا لگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے نعرے کے بغیر مسلم لیگ کو کبھی بھی مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا یہ کہنا 100% صحیح ہے کہ اسلام پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اس کے بغیر یہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا اسلام کے اس نعرے کے بغیر. لیکن اس سے پیچھے جو تاریخی پس منظر تھا وہ اس آیت والا ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. دبائے تو تم پہلے ہی جا چکے تھے، جو مسلم مائنورٹی کے پروفیسرز تھے ان کی بات کیا ہے، پنجاب میں جو حال تھا، ہندو غالب تھا، سرمایہ دار تھا، منظم تھا، بیدار تھا، وہاں تو کوٹا سسٹم کو منظور کرا کر بمشکل مسلمانوں نے کہ ہماری اسکول کالجوں میں اس میں سیٹیں ہونی چاہیے تو کچھ آگے بڑھے تھے، ورنہ یہ کھلے کمپٹیشن میں کوئی سوال نہیں تھا کوئی مسلمان جو ہے میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں داخل ہو سکتا، کوٹا سسٹم نہ ہوتا، شاید کوئی ایک دو ہو جاتے، بہت کوئی سوال ہی تھا. تو بہت بڑی کامیابی تھی. ہاں جہاں پہ کہ خود میجورٹی میں وہاں کوٹا سسٹم منظور کرا رہے ہیں، اس لیے ہم پیچھے تھے، تعلیم میں پیچھے تھے، بیداری میں پیچھے تھے، تنظیم میں پیچھے تھے، وہ آگے نکل گئے تھے. مستضعفون تو ہم پہلے ہی تھے، ہندوستان میں ہی تھے. اب جو اندیشہ تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اب اگر حکومت بنتی ہے جدید قسم کی سیکولر جمہوری حکومت، تو ظاہر بات ہے کہ ہندو کا ووٹ ہم سے تین گنا ہے، اس کے وہ ایلیمنٹس اور ایڈ کر دیجئے، تعلیم یافتہ ہے، سرمایہ دار ہے، منظم ہے، تو جو بھی چاہے گا وہ کرے گا، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا معاشی اعتبار سے، ہماری زبان بگاڑے گا، ہمیں واپس ریکلیم کرے گا کہ آؤ تم یہیں کے لوگ تھے، تم خامخواہ مسلمان بن گئے، شدھی کی تحریک ہوگی، سنگھن ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، اور ہو رہا تھا، ہونا شروع ہو چکا تھا. اس کا تو آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ موتی لال نہرو کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی نے کیا کہا تھا 1971 میں، یعنی جو ذہنیت تھی ہندو کی، اتنا لبرل خاندان، اتنا سیکولر خاندان، اور نہرو تو لیفٹسٹ، لیکن اس کی بیٹی کیا کہہ رہی، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. یہ سقوط ڈھاکہ، یہ در حقیقت ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. جب کس نے چکایا، کون پہلے شکست کھائے ہوئے تھا، گویا کہ دو قومی نظریہ تو اس کی اپنی زبان پر ہے. ایک قوم تھی جو شکست خوردہ تھی، 1000 سال تک شکست میں رہی، دوسری قوم تھی کہ جس نے انہیں شکست دی اور ان پر حکومت کی. اب اس محکوم قوم نے، سابقہ محکوم قوم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا دیا. لہذا بالکل صحیح اندیشہ تھا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، لہذا تحریک چلی، زوردار چلی. پھر مسلمانوں کو، چونکہ قومیت مسلمانوں کی اسلام کے سوا ہے ہی نہیں، یہ کوئی نسلی قومیت نہیں ہے، کوئی لسانی قومیت نہیں ہے، بنگلہ بھاشا کہاں ہے، پنجابی زبان، پشتو زبان کہاں ہے، کوئی آپس میں کوئی بیل جولی نہیں، نہ کوئی لسانی نہ نسلی، ثقافتی بھی نہیں، کھانے پینے کے انداز بنگالیوں کے، وہ مچھلی میں سے چاہے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہو، انہیں تو وہ بہت لذت دیتی، ہم شاید پاس بیٹھ نہ سکیں، سوکھی ہوئی مچھلی جو وہاں بکتی ہے بازاروں کے اندر، وہاں سے گزرنا مشکل. لیکن یہ کہ وہ تو بڑے شوق سے خریدتے ہیں، کھاتے ہیں. لباس کا کتنا فرق ہے، مسلمان عورت کا، پٹھان عورت، بلوچی عورت، ان کا لباس دیکھیں اور ادھر سے بنگالی مسلمان عورت کا لباس دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. بہرحال اس کے بعد کا جو نقشہ ہے، اب اللہ نے فآواکم، تمہیں یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان دیا، تمہیں پناہ کی جگہ دی جہاں تمہاری اکثریت ہے. وہ اقلیت والی بات کا آواکم قیام پاکستان نے، بہرحال دو ملکوں کے اندر، ہندوستان کے دو حصوں میں مسلمانوں کی اقلیت نہیں بلکہ اکثریت کی صورت ادا کر دی. ایدکم بنسلہ، اور تمہیں اپنی خصوصی نصرت سے نوازا. واقعہ یہ ہے ہندو ذہن، نہرو نے اور پٹیل نے جو مانا تھا پارٹیشن کو، اور ضرورت اتنی نہیں تھی ان میں کہ وہ خود جا کر گاندھی سے کہہ سکتے کہ اب تو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، باپو سے کون بات کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. باپو کو منوایا جا کر ماؤنٹ بیٹن نے، جو اس کا چیلا بنا ہوا تھا، دونوں نے کہا تم جاؤ منواؤ، ہم نہیں جا سکتے. باپو تو چند دن پہلے کہہ چکا کہ میری لاش پر پاکستان بنے گا، کیسے جا کے ہم کریں. لیکن انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ انہیں یقین تھا پاکستان رہ نہیں سکتا، قائم رہ نہیں سکتا، چند دنوں کے اندر اندر، چند مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گا، وائبل ہی نہیں ہے، یہ خود گھٹنے ٹیک دیں گے. اس لیے ایسٹس روک لیے، ساری چیزیں روک لی، پیسہ روک لیا، وہ سب کچھ تھا. یہ صورتحال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے قائد اعظم کے پاس، وہ تو سیٹ آدم جی نے آ کر بلینک چیک دیا، بلینک چیک. تب تو جا کے تنخواہیں دی گئی ہیں یا مرکزی حکومت کے ملازمین کو، اور وہاں سے رقم روکی ہوئی ہے. بہرحال ایدکم بنصرہ، یہ ملک قائم جو رہا، اور کے بعد پہم اس کے آپ کو شواہد نظر آئیں گے. 1965 میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے 1962 میں کیا ہوا تھا. ہمارے ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر نے تو کہہ دیا تھا جوائنٹ ڈیفنس کر لو دوبارہ، گویا کہ میں بعد آیا، ہم تو بعد آئے توبہ کرتے ہیں علیحدہ پاکستان سے، غلطی کر بیٹھے ہم. جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب کیا تھا، سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس کا ہوتا ہے تو کامن بجٹنگ ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا، بجٹ آپ کو ایک بنانا پڑے گا. پھر ڈیفنس کا تعلق فارن پالیسی سے، کامن فارن پالیسی ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا، آپ کا دشمن اور ہمارا دشمن اور، جوائنٹ ڈیفنس کیسے ہو جائے گا. کیا مطلب تھا اس کا کہ ہم سے غلطی ہوئی علیحدہ پاکستان بنا کر. یہ تو ہمیں وہی کیبنٹ مشن پلان کی طرف واپس لے چلو گے، مرکزی حکومت ایک ہو، بجٹنگ ایک ہو جائے. جب اب بھارت پھر کمیونیکیشن وغیرہ یہ تو کھلی جا رہے تھے، وہ وہی ہوتا معاملہ جو پہلے، جو 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا، اللہ نے بچایا. جس نہرو کے ذریعے سے اس وقت مشن پلان ناکام ہوا ہے، قائد اعظم تو مان چکے تھے 10 سال کے لیے پاکستان کے مطالبے سے دست بردار ہو گئے قائد اعظم محمد علی جناح، اور میں ان کی تائید کرتا ہوں، صحیح کیا کرتا ہوں. وہ تو کہا، بیان جو دیا نہرو نے دیا، 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، بس اس پر واپسی. تو پاکستان کا 1947 میں قیام سب سے زیادہ مرہون منت ہے جواہر لال نہرو کا، ورنہ 10 سال کے لیے تو وہ ایک ملک ہوتا، 3 زون ہوتے، 10 سال کے بعد اس میں آپشن تھا. لیکن سچی بات وہی تھی جو کہہ دی تھی نہرو نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی ہوئی، چاہے وہ کم سمجھ تھا. اندرا گاندھی کے الفاظ یہ کہ ہمارے بابا جان تو صوفی آدمی تھے، انہیں سیاست تو آتی نہیں تھی. وہی صوفی آدمی ہے جس نے کہ ٹھوکر ماری ہے پھر ایوب خان کو، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یاد ہے مجھے آج بھی بہت بڑی بینر ہیڈ لائن، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، ٹھوکر ماری، تب یہ پاکستان بچا. 65 میں جیسے بچا، ایدہو بنس. اور جو بھی کچھ خوشحالی ہوئی تھی اس ملک کے اندر، بہرحال میری زندگی شعور کی زندگی شروع ہو چکی تھی، میں پاکستان بنتے ہی کالج میں داخل ہوا ہوں، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ورک کر رہا ہوں، ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، یہ سارا کام کیا ہے. تینوں چیزیں وہی، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب بتائیے اس کے بعد سے لے کر ہمیں پاکستان تو دے دیا، اب تک ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ کھوئی ہوئی چیزوں کی فہرست بڑی طویل ہے. مشرقی پاکستان ہم نے کھویا، صرف علیحدگی ہوتی تو ایسی بڑی بات نہیں تھی، بھائی بھی علیحدہ ہو جاتے. آئیڈینٹی کو چینج کر دینا، دو یمن کتنے عرصے تک رہے کسی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے کسی نے نام نہیں چھوڑا، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی، نارتھ ساؤتھ کوریا، نارتھ ساؤتھ ویتنام، موجود کوئی اپنا نام نہیں چھوڑا. مشرقی پاکستانی بھائیوں نے ماتھے پر سے اتارا لیبل مشرقی پاکستان کا اور خلیج بنگال میں ڈال دیا. نہ بعد آیا محبت سے اٹھا لو پان نہ لو، ہمیں چاہیے نہیں. یہ حادثہ، اس کے ساتھ بدترین شکست، وہ عظیم ترین مسلمان ملک اب ختم ہوا. اب پاکستان تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر آتا ہے، ورنہ اس وقت دی بگیسٹ مسلم کنٹری ان دی ورلڈ بگیسٹ. پھر یہ کہ دو قومی نظریے کی نفی ہوئی. اگر اسلام کی بنیاد پر دو ایک قوم بن گئے تھے تو یہ علیحدہ کیسے ہو گئے؟ اور سب سے بڑی بات، اسلام کی توہین ہوئی ہے. دنیا نے کہا اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کا یہ حشر ہوا. یہ تو ہے ہمارا ایک حصہ جو بہت بڑا، کیونکہ ایک نمایاں واقعہ ہے سقوط مشرقی پاکستان، پھر بڑا کلنک کا ٹیکا ہمارے اوپر لگا. 93,000 ہمارے قیدی پی او ڈبلوز گئے، یعنی بھارت کے پاس ہندو کے قیدی بنے. 43,000 ریگولر فورسز، سپاہی سے لے کے جرنیل تک. یہ حادثہ بہت بڑے حادثوں میں سے، اس کی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے اسباب کیا تھے، کیونکہ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل وہی حالات اس بچے کھچے پاکستان میں سامنے آ رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت، اسار ابو کو مئی ارحم اکم وئین ہو تم ہو جنا، تمہارا رب تو تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے اگر وہی طرز عمل اختیار کیا جو پہلے کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکو، اسار ربکم ان یرحمکم، لیکن اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. بھائی تم بولنا، تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. اور اب صورت حال چونکہ پھر دوبارہ وہی کچھ ہوتی چلی جا رہی ہے اس بقیہ پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ حالات کو سمجھا جائے. مشرقی پاکستان کا یہ علیحدگی ہم سے کیوں ہوئی؟ اسباب کیا تھے؟ کیا کیا غلطیاں ہوئی؟ کس کس سے ہوئی؟ اور ہمیں اتنا میچور ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو آج بھی ان کی توہین نہ کریں، لیکن حقائق کو تو سمجھیں. غلطیاں ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. ظاہر بات ہے جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی بڑی اس کی غلطی بھی ہوگی. بہرحال اس پر تو چونکہ میری ایک بہت مفصل تقریر تھی جو میں نے 3 سال پہلے کی تھی لاہور میں، سقوط ڈھاکہ پر جلسہ کیا تھا، پھر ہم نے ایک خاص شمارہ شائع کیا، اور وہ یہ کہ سقوط ڈھاکہ سے متعلق بہت سے مضامین اور بھی واقعات یہ اخبار سے بھی، جو چشمدید لوگ تھے ان کے حالات، کچھ لوگوں کے اور تجزیے، اس میں میری پوری تقریر بھی موجود ہے. اس کے کچھ نسخے میں اس دفعہ آتا ہوا ساتھ لے آیا تھا، یہاں موجود ہے، آپ لینا چاہے تو لیں. بہرحال پہلی چیز ہے مشرقی پاکستان کا کھونا، یہ کھویا کیا ہم نے، کھویا کیا پایا، میں سب سے نمایاں چیز. لیکن اس مغربی پاکستان میں ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں اور اس کو سمجھیے. قوم قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، اب عصبیتیں ہیں، لسانی ہیں، صوبائی ہیں، ایتھنک ہیں، ریشیل ہیں، ایک قوم نہیں ہے. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکی. نمبر دو، دیوالا نکل چکا اخلاق کا. حدیث نبوی کی روح سے نفاق، نفاق عملی، اس کی 3 علامتیں ہیں، ایک حدیث میں 4 آئی ہیں، متفق علیہ روایات ہیں. آیت المنافق سلاسل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، امین بنا دیا جائے خیانت کرے. ایسا شخص پٹر منافق ہے. وہ انسامہ و صلاح و ضام اللہ مسلم، خاص روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہو. تو نفاق باہمی نمبر 1، اور نفاق کردار، نفاق عمل نمبر دو. آپ اس پیمانے کو، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور پورے معاشرے کو ذرا سکین کر لیجئے، آپ کو نتیجہ ایک برآمد ہوگا آپ کی نگاہوں کے سامنے. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف. ایکسیپشنز ہوں گے، آٹے میں نمک کوئی ہو وہ بھی کہیں بیٹھا ہوگا کونے میں، ایکٹیو نہیں ہوگا. اور ایکسیپشنز پروو دی رول، وہ تو پھر قاعدہ یہ ہے. اخلاق کا دیوالہ نکلا نفاق عملی، قوم بٹی نفاق باہمی. اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارا دستور انتہا ہے، اتنا سیکرٹ ڈاکومنٹ. منافقت کا پلندہ، قرارداد مقاصد جیسی شے موجود اس میں، لیکن اسی میں اس کے منافی چیزیں بھی موجود ہیں. یہ دفعہ بھی موجود، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. بڑی زوردار سورہ حجرات کی پہلی آیت کی ترجمانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. پوری ترجمانی ہے، ویری فیتھفل. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. اچھا جی، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہم نے بنا دی ہے، وہ جائزہ لیتی رہے گی، سال بسال رپورٹ پیش کرتی رہے گی. اللہ اللہ خیر اللہ، اس کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی تنفیذ نہیں ہوگی، کوئی اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا. وہاں مولوی رکھ لیے ہیں، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. میں نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ گھوڑی مال پال مربے رکھے تھے انگریز نے، یہ اصل میں مولوی پال مربے ہیں کہ جو انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، کچھ حاصل نہیں. ان کی سفارشات سیکرٹ ہوتی ہیں، باہر بھی نہیں نکل سکتی. جب جسٹس تنظیم الرحمان صاحب اس کے صدر تھے تو انہوں نے بڑی محنت کر کے غیر سودی معیشت پر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، بڑی محنت کی، لیکن اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ تو میں اتفاق سے دو مہینے کے لیے شورا کا رکن بنا ہوں ضیاء صاحب کی دعوت پر، وہاں انہوں نے جسٹس صاحب نے مجھ سے شکایت کی. تب میں نے پکڑا ضیاء الحق صاحب کو، میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، انہوں نے جو رپورٹ مرتب کیا شائع تو ہونے دیجئے اسے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس پر خرچ ہوا ہے پاکستان کا پیسہ، عوام کا پیسہ خرچ ہوا، یہ عوام کی ملکیت ہے. تب انہوں نے اجازت دی کہ وہ شائع ہو، ورنہ کسی آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ کی اشاعت کی اجازت نہیں. ہاں وہ ردی کی دکانوں میں وہ جو ہے آپ کو مل جائے گی، آفیشلی نہیں ملے گی. یہ کام ہم نے کیا. شریعت کوڈ بنائی بڑے پومپ اینڈ شو کے ساتھ، اس کی دو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، دو بیڑیاں بھی ڈال دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تمہارے دائرے سے باہر، جوڈیشل لاس تمہارے دائرے سے باہر، ضابطہ ہے فوجداری، ضابطہ ہے دیوانی باہر، فیملی لاس دائرے سے باہر، آئی کے قوانین بھی نہیں، اور مالی قوانین 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے باہر ہیں. وہ 10 سال کے بعد وہ کھل گئی ہتھکڑی، ٹائم سی تو اس وقت وہ جسٹس تنظیم الرحمان صاحب موجود تھے وہاں پر شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے، تو انہوں نے وہ فتویٰ دے دیا سود کے خلاف، کے سود حرام ہے، اس کے خلاف اپیل کر کے کورٹ سٹوریج میں پڑا ہوا. یہ ہے منافقت اس ملک کے اندر، سب سے بڑا منافق ملک پاکستان اور سب سے بڑی منافق قوم پاکستانی مسلمان. یہ ہے جو ہم نے کھویا. اس سے آگے بڑھی اب مذہبی دہشت گردی. یہ جو میں نے منافقت کی بات کی ہے پھر یاد دلا دیتا ہوں، قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے، تلاش کر دیجیے جا کے. سورہ توبہ میں کہا گیا ان منافقوں میں سے، مدینے کے جو منافق تھے کچھ ایسے بھی ہیں، منہم من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من صالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے، ہم بہت نیک ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا. نتیجتاً فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر، سزا کے طور پر جو آخرت میں ملے گی وہ ملے گی، دنیا میں نقد سزا لو نفاق. نفاق کا مظہر نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں پہلی، نفاق عملی، کردار کا دیوالہ، اور سب سے بڑا نفاق، نفاق دستوری، اس سے آگے میں عرض کر رہا تھا مذہبی دہشت گردی جس طرح کی ہو رہی ہے، اور بڑا آپ مضامین پڑھ رہے ہیں کیا حل ہو اس کا، کیا کیا جائے، کس طرح ہو، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 65، یہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں 75, 76, 77، جب چاہیں جا کے دیکھ لیں. سورہ انعام کی 65ویں آیت میں اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں بیان ہوئی. هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، زمین شک ہو جائے، زلزلہ آ جائے، اوپر سے کوئی اور آسمانی بلا آ جائے. او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، شیعہ سنی شیعاً تمہیں بنا دے گروہوں میں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور پھر ایک کی قوت کا مزہ چکھا دیں دوسرے کو. اللہ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اوپر سے کوئی برسائے، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت کہ قدموں کے نیچے سے اسے پھٹنا پڑے، بلکہ یہ کہ خود تم ہی آپس میں ٹکراؤ گے، ایک دوسرے کو مارو گے. عذاب الہی کی یہ بدترین صورت ہے جو ہم پر اس وقت مسلط ہے. اس سے آگے چلیے معاشی بحران. پاکستان دیوالہ ہو چکا ہے اس وقت، صرف جیسے کہ ہیروئن کا کوئی اگر مریض ہے، اس کا ایڈکٹ ہے، تھوڑی تھوڑی اس کو دیتے رہتے، اس کی تو جان اسی میں اب نبٹ جائے گا. اس وقت یہ ہے صورت، تھوڑی سی قسط دے کر آئی ایم ایف کی بڑا، ساری ہماری جو سفارتی اور ساری بھاگ دوڑ ہو رہی تھی وہ قسط آ گئی ہے، اس سے کچھ کام چلاؤ ورنہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دیوالہ ہے، ڈیفالٹرز ہو جاؤ گے، بس ختم ہو گئے. اب بالفعل اب ڈیفالٹر ہو چکے ہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ہماری جان اس وقت ان کے ہاتھ میں، آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور اس کے پیچھے عالمی طاقت ہے، عالمی بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پیچھے کون ہے؟ عالمی طاقت ہے نا، کوئی ہل نہیں سکتا، کیوں نہیں کر سکتا، نہ بے نظیر کر سکتی تھی. اور یہ تو خاص سنا ہے، وعدے کر کے آئے ہیں، کیونکہ ایک تقریر تو مجھے معلوم ہے جو کی تھی شہباز شریف صاحب نے مینہٹن کا جو کارپوریشن کا ہال ہے اس میں، صاف کہا تھا کہ اگر ہمیں اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا تو پاکستان میں فنڈامنٹلسٹ کی حکومت قائم ہو جائے گی. سوچ لو، یعنی فنڈامنٹلسٹ کو اگر روک سکتے ہیں تو ہم روک سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، بے نظیر نہیں روک سکتے. یہ تقریر شہباز شریف صاحب کی. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، صورت حال اس وقت کیا ہے کہ ہم تو ان کے رحم و کرم پر ہیں. ادھر سے جو بہت عرصے سے جس کے بارے میں چہمے گوئیاں تھیں، کسی ایک وقت میں یہ جہاز ڈوبے گا، پھر اس کا آغاز ہو چکا مشرقی ممالک سے. ایشین ٹائیگرز کیا بن گئے، مسلمان ممالک میں سے بھی ملیشیا سب سے آگے جا رہا تھا، کیا شروع ہے. اور یہ وبا چلی ہے، یہ ادھر سے آ رہی ہے، برڈ فلو بھی ادھر سے آ رہا ہے، ایک خاص قسم کا فلو آ رہا ہے، نہایت تباہ کن، وہ بھی ادھر سے آ رہا ہے. اور سب سے بڑا فلو جو ہے یہ سٹاک ایکسچینجز کا، اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے یہاں ہونے والا ہے. بیان تھا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں آئے گا، میں نے کہا سیاسی بیانوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ آنے والا ہے. یہ ہے صورتحال ہماری معاشی. بے نظیر کہہ چکی ہے کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے کر کے اور پاکستان کو کمزور کر کے ہندوستان کے حوالے کر دے. قاضی صاحب برملا کہہ رہے ہیں کہ کوئی امریکن ایجنڈا ہے جس کو پر کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے یہ حکومت آئی ہے، اور اس کو خاص مینڈیٹ دلوایا گیا ہے. اللہ عالم، میں ان کے بیانات کو زیادہ واقفان حال ہیں، میں زیادہ واقف نہیں، میں ذرا اور موٹے موٹے اصولوں سے واقف ہوں. اور موٹے موٹے اصول یہی ہیں کہ ہم اس حد کو پہنچ چکے ہیں اب، جس کا کہ میں اب نشان دینا چاہتا ہوں آپ کو مثال. سورہ سبا میں قوم سبا کا تذکرہ ہے. میں نے جب پہلی تقریر کی تھی رمضان مبارک کے پہلے جمعے میں، اس وقت بھی آیات آپ کو سنائی تھی. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ایک نشانی تھی اس کے مسکن میں، وطن میں. جنتان عن یمین و شمال، یہ مجھے جا کر بنگلہ دیش میں یہ آیت جو ہے بہت زیادہ ابھر کر میرے سامنے آئی. دو باغات کے سلسلے تھے جو سینکڑوں میل تک چلے گئے تھے، داہنی طرف بائیں طرف. یہ دو باغ تھے جو اللہ نے ہمیں دیے تھے، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان. کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے. مشکر اللہ، اس کا شکر کرو. بلدت طیبۃ ورب غفور، تمہیں ملک وہ دیا ہے جو بہت سرخیز ہے، عمدہ ہے، پاکیزہ ہے، اور تمہارا رب تم پر مہربانی فرماتا ہے، غفور ہے. فاعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا، بجائے شکر کرنے کے گھمنڈ میں آ گئے، اعراض کیا، ہمیں بھول ہی گئے. فارسلنا علیہم سیل العارض، میں تو ہم نے ان پر ایک بہت زوردار سیلاب، بند ٹوٹا اور سیلاب آیا. فبدلناہم بجنتین، جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، دونوں طرف کے سلسلے کے جو باغات سے برباد ہو گئے اور بس جھاڑیاں سی رہ گئیں، اور ان میں کوئی پیلو اور کچھ اور ڈیلے اس طرح کے جو کسیلے ذائقے والے کچھ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ بیری کے درخت، بس اور کچھ نہیں. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے بدلہ دیا انہیں، بما کفروا، جو انہوں نے کفران نعمت کیا ہماری نعمتوں کا. وہل نجازی الا الکفور، ایسا بدلہ تو ہم دیتے ہی ان کو ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ناشکر ہوں گے. ہمارا اس معاملہ پھر آگے چل کر آتا ہے، فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں پھر بنا دیا بھولی بسری داستانیں پرانی. ہاں ایک قوم ہوتی تھی، یہاں بڑی تہذیب تھی اس کی، بڑا شہرہ تھا، بڑا دبدبا تھا، بڑی خوشحالی تھی، خوشبوؤں کے ان کے یہاں درخت ہوتے تھے، جنگلی درخت خوشبو والے، جہاز جب گزرتے تھے ان کے ساحل سے تو مہک جاتے تھے ساحل سے گزرتے ہوئے اتنی خوشبو. لیکن یہ کہ اس کا حشر یہ ہوا، پھر ہم نے ان کو ٹکڑے کر کے مزقناہم کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے ختم. جان لیجئے کہ ہم انجام کے اس شکل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. یو این او کی رپورٹس ہوں، امریکن فورن آفس کی رپورٹس ہوں، ان میں یہ کہ وہ سالوں کی تعداد مختلف ہوتی، اتنے سالوں کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوا. وہ آتی ہے ہمارے ہاں، خبر آئی چند دن کے لیے، ہمارے ذرا احساس پر شعور پر کچھ دور رنگتی ہے، پھر بھول گئی تھی. ان کی طرف سے وضاحت ہو گئی، کوئی بات نہیں، تو ہماری ایک رپورٹ تھی، بس رپورٹ ہے. ادھر سرحد کے اس پار بی جے پی صاحبہ تشریف لا رہی ہے، فروری کا الیکشن، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت بنے گی. اور بی جے پی کا ڈکلیئرڈ ایم ہے ایجنڈا نمبر ون، ان ڈوئنگ دی پارٹیشن. اور اگر آپ ہندوستان کے حالات سے ذرا بھی واقف ہوں، مجھے اب چھ سال سے سات سال سے ویزا دینا بند کر دیا ہے، ورنہ سن 80 سے لے کر 91 تک چھ سات مرتبہ ہو کر آیا، تو کافی قریب کا میں نے دیکھا ہے. دکن بھی گیا، بامبے گیا، مدراس گیا، آگے یہ میسور گیا، پھر یہ کہ یو پی کے اکثر میں لکھنؤ، علی گڑھ، کانپور، دہلی تو ہے ہی خیر. تو میں وہاں کے حالات سے، اور چونکہ جو مسلمان اب کام کر رہے ہیں ہندوستان کے بھارتی جو سعودی عرب وغیرہ میں، ان کے بھی جو بھی اب نظریات اور خیالات ہیں، میں اس کی وجہ سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے کوئی ان کے دل میں اب کوئی نہ کوئی محبت کا معاملہ ہے، نہ کوئی اچھی توقع ہے. دے ہیو ریٹرن پاکستان آف. سن 80 میں جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا تو میں وہاں سے دو خوشخبریاں لے کر آیا تھا. میں نے مسجد شہدا لاہور میں تقریر کی تھی خاص طور پر، کہ میں دو خوشخبریاں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. ایک یہ کہ ہندوستان میں کوئی ایک نیشنلزم ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے ریجنل نیشنلزم سے. اگر ایک مرکزی نیشنلزم ڈیولپ ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، بہت بڑی طاقت بن جائے گا ہندوستان. اور نمبر دو یہ کہ وہاں ہندو مذہب کا کوئی احیاء نہیں. ہندو مذہب کا احیاء ہوگا تو مسلمان جو ہے بھارت کا اس کی جان پر بن جائے گی. اب اس وقت تک نہیں تھا، دونوں چیزیں نہیں تھیں. اور میں نے دیکھا تھا دلی میں مسلمان اور علی گڑھ میں سیدھا ٹانگ کر چلتا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھ سے یہ، خاص طور پر علی گڑھ کے مسلمانوں نے، کہ 1970 تک ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، اب ہم سمجھتے ہیں پاکستان اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے، ہماری کیا حفاظت کر. صحیح بات کیا کیا پاکستان، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے تو اپنا فرض کفایا ادا کر دیا، ووٹ دے دیا آپ کو، جائیں آپ بنائیں، جو ہم پر بیتے گی ہم سہیں گے. کیا بنایا، کوٹھیاں بنا لی، محل بنا لیے، کارخانے بنا لیے. یہ کوٹھیاں بھی دیکھنا تم، دیکھنا ان کوٹھیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. بہت سے لوگوں نے کوٹھیاں بنائی تھی، ابھی میں ڈھاکہ ہو کر آیا ہوں، وہاں کی سب سے زیادہ عمدہ آبادیاں کونی کی تھیں، بہاری مسلمانوں کی، وہ پڑے ہوئے کیمپوں کے اندر، ایٹ بائی ایٹ کی جھونپڑی کے اندر، آٹھ آٹھ آدمیوں کا کنبہ، کوٹھیاں ان کی، کہتے یہ ہماری کوٹھیاں ہیں، وہ سامنے سڑک کے اس پار، پاکستان انہیں لینے کو تیار نہیں، بنگلہ دیش میں وہ رہنے کو تیار نہیں، تو کہتے ہیں ہم تو قبول نہیں کرتے اس کی نیشنلٹی. بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں آ کے یہاں پہ اس پر تقریر کر چکا ہوں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب اس صورت حال میں ہم پہنچ چکے ہیں، مزقناہم کل ممزق، حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے، پھر عدالتی سطح پر جو کچھ ہوا ہے، اس سے سندھ اور پنجاب کے درمیان، نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جو بھی ایک کلیویج ہے وہ پڑ چکی ہے، کسی بھی وقت یہ رنگ لے آئے گی. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اس کو انہونی شے نہ سمجھیے. یہ صدی کون سی ہے؟ بیسویں صدی. اس کے آغاز میں گریٹ آٹومان امپائر وینش ہو گئی تھی دنیا کے نقشے سے، پانچ سو برس تک ڈنکا بجا ہو گریٹ آٹومان امپائر، ہول آف نارتھ افریقہ، ہول آف ویسٹ ایشیا، ویری بگ چنک آف ایسٹ یورپ، سارا شمالی افریقہ، سارا مغربی ایشیا، اور یورپ کا مشرقی، یورپ کا کتنا بڑا حصہ. دنیا میں یا سلطنتیں روما رہی تھی ایسی، اور یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی، نام و نشان. اور اس صدی کے اواخر میں دی گریٹ یو ایس ایس آر کہاں گئی؟ اب نقشے میں آپ کو لکھا نہیں، زمین تو وہیں رہتی ہے، وہ تو مشرقی پاکستان میں رہا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ ہے، زمین تو وہی رہے گی. یو ایس ایس آر اب نہیں ہے کہیں، تو پاکستان، گریٹ آٹومان امپائر اور گریٹ یو ایس ایس آر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ تو وہ ہے جو ہم نے کھویا ہے، لیکن کچھ پایا بھی ہے کہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ بہت ریئلسٹک ہو، دیکھیں دوسری طرف بھی، کیا بالکل ہی ہمارے یہ 52 سال بالکل ہی قطعاً کسی بھی کوئی مثبت کام کے بغیر گزر جائے؟ ایسا نہیں. دیکھیے جو جس کو میں نے کہا ہے دستوری منافقت، اس کا ایک روشن پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ آخر دستور میں قرارداد مقاصد ہے، اور جیسے اس کا آگے بڑھنے کا پروسیس مشکل ہے، وہ ہڈی اٹکی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، 1997 سے اٹکی ہوئی ہے، جو پہلی ان کی حکومت تھی وزیر خدا کے عظمہ کی، کہا تھا چند دنوں کے اندر دستوری ترمیم آ جائے گی، کتاب و سنت کی ٹوٹل 12 دستی کی، وہ چند دن آج تک پورے نہیں ہوئے، اور اب ایک سال ان کو ہو رہا ہے، اور سب ہو گیا، دستور کا جو حلیہ بگاڑا ہے، اور دستور بھی اب یا سنوارا ہے، جو بھی کیا ہے، جو بھی اس میں چینجز کیے ہیں، 1 2 3 4، لیکن کتاب و سنت جو مجھ سے وعدہ کیا بیٹھ کر، میرے سامنے کہا 2 دفعہ راجہ دفلک صاحب سے کہ رائے صاحب اس پہ تیاری کیجئے، جنرل ابو المجید ملک نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو اپنا سارا کام کر دیا، دستوری ترمیم کے الفاظ آپ کو دے دیے، دفعہ وار بتا دیا کہ اس میں یہ لفظ، اس میں یہ لفظ، اور بس ہمارا معاملہ مناسبت نکل جائے گی. تب کہا انہوں نے 2 دفعہ ایک ہی مجلس میں رائے صاحب پہ دستوری ترمیم کا بل تیار کی. بعد میں معلوم ہوا جب کچھ نہیں ہوا، ہمارے ایک ساتھی نے جو امیر ہیں جمہوریت اسلامی شمالی پنجاب کے، انہوں نے راجہ صاحب سے ملاقات کی، تو کہیں ایسے ہی ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، تو میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب پہلے آپ اپنے دوستوں سے تو معلوم کر لیں، اب ان دوستوں سے مراد کیا ہے، آیا کوئی اندرونی دوست ہے یا باہر کے دوست ہیں؟ اندرونی دوستوں کے بارے میں نے ان کو آفر دی، آپ مجھے موقع دیں، آپ مسلم لیگ کی کمیٹی کے اندر جو بھی آپ کا ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مجھے موقع دیں، میں بات کروں لوگوں سے، اگر کسی کے دل میں شکوک ہے، شبہات ہیں، کوئی کرائسس آ جائے گا، کوئی ہنگامہ پیدا ہو جائے گا، میں انہیں بتاؤں کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا. ان کا ایم کیو ایم سے یہ کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے کہ ہمارے پاس ویسے تو میجورٹی ہے، اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی ہماری ہے، لیکن یہ کہ سینٹ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بلوچ جو ہیں لوگ اور کچھ ایم کیو ایم والے کچھ اس میں، میں نے کہا ایم کیو ایم کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ نئی رکاوٹ ڈالیں گے، ایم کیو ایم کو سیٹوں کا جھگڑا ہے، ملازمتوں کا جھگڑا ہے، اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ تو داخلے ہیں کالجوں میں اس کے سیٹوں کا یا جو بھی تھا وہاں سے شروع ہوا جھگڑا. ہاں البتہ وہاں ہے ٹرو لیفٹ, وہ بلوچستان میں بلکہ ہم جا کے ان کے ہاں پاؤں پکڑیں گے, ان سے بات کریں گے, لیکن آپ اپنے حصے کا کام تو کر جائیے, آپ پہلے نیشنل اسمبلی میں تو کرا دیجیے. بہرحال اب تک نہیں آیا اور سب کچھ ہو گیا. تو کوئی بہت بڑے دوست ہیں اندر کے یا باہر کے, یہ صورتحال جو ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آخر اس قرارداد مقاصد کو نکالنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں, کوئی مائیکا لال نکال دے سکتا ہے اس کو, جو بھی آ گئی ہے یہ وہ رہیں گی. اب تو یہ کہ ایک ہلا مارا جائے, زوردار تحریک چلائی جائے کہ اس منافقت کو ختم کرو. تو میں اسے کچھ پایا میں شمار کر رہا ہوں, نہ صرف قرارداد مقاصد بلکہ کچھ اور پروویژنز بھی, ایسی مومنانہ پروویژنز موجود ہیں نا. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. ہماری تجویز یہ ہے کہ اس کو 227 کے بجائے 2A کے ساتھ اس کا بی بنایا جائے, قرارداد مقاصد کے ساتھ اس کو ٹانکا جائے اور آئیڈیالوجی کونسل کو ختم کیا جائے. یہ سفید ہاتھی خام خطا, جب آپ نے شریعت کوڈ بنا لیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت کوڈ کو ایکٹیویٹ کیجئے, فعال کیجئے, بنائیے, اس کے اوپر سے ہٹا دیجئے پدگنے جو ہیں, جو ہٹکڑی پہنائی ہے بیڑیاں ڈائی وہ نکال دیجئے. کر کے دیا انہیں پورا کام. بہرحال نمبر ایک, یہ ہماری دستوری سطح پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہے. اور مجھے بڑا شدید افسوس ہوا, علامہ اقبال کے ساتھ زیادہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا پچھلے آج کل چل ان کے کچھ بیانات آنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس کو بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے قرارداد مقاصد کو, مولویوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے مسلم لیگ نے. بہرحال کیونکہ سب سے بڑا نعرہ لگانے والا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے حاضری. قرارداد مقاصد تو اسی شعر کی تشریح ہے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ زیادہ ہیں. دوسری چیز جو ہماری اس وقت پازیٹو یافت ہے, کثیر تعداد میں اس ملک میں ایسے نوجوان بھی ہیں, ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جن کا تصور دین اب صحیح ہو چکا ہے کہ دین صرف مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. جس کی کنٹریبیوشن ہے کسی ایک فرد کا کام نہیں, بہت سو نے کام کیا, اقبال نے کیا ہے, مولانا مودودی نے کیا ہے, اور بہت سے لوگ جن سے ہمیں بعض اخبارات سے اختلاف بھی ہے. مطلب یہ کہ وہ حدیث کی حیثیت کو نہیں مانتے, لیکن یہ کہ اسلام کے دین ہونے کے معاملے میں تو کچھ اور ایسے لوگوں نے بھی کام کیا, ان کی بھی تحریریں ہیں. یہ بات جو ہے واضح ہے, اور بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر آرزو ہے آ جائے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, جن لوگوں کی کوششوں سے, محنتوں سے, وقت اور محنت و صلاحیت کے انفاق سے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں عجز عطا فرمائے, جو بھی وہ ہو, من کان جو بھی ہو. اگرچہ ایک بات تو یہ کہ دو اعتبارات سے یہ اس قدر بڑا پوٹینشیل جو ہے زوردار, وہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. ایک تو یہ کہ منتشر ہے یہ مختلف جماعتوں میں, اور دوسرے فکری انتشار میں مبتلا ہے. الیکشن یہ وہ, اس چکر سے کچھ ہو جائے گا, اس سے کچھ ہو جائے گا. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزید پازیٹو پیش رفت جو ہوئی ہے کہ اب کچھ عرصے سے تقریباً تمام دینی جماعتیں اس بات کی قائل ہو چکی ہیں کہ الیکشن سے کچھ حاصل کریں. انقلابی جدوجہد, اب انقلابی جدوجہد کے لیے بھی وہ کوئی اس کا نقشہ بنائے اور جمع ہو, وہ مرحلہ بھی نہیں آیا. تاہم اس فکر کا, اس احساس کا, اس آرزو کا موجود ہونا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. تیسری بات, اسے آپ کسی سیلف پریز میں شمار نہ کر لیں. دیکھیے حضرت عمر راوی ہیں حضور کی حدیث کے, مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخر. اب آئندہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا. اور اسی کی علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں میں ترجمانی کی ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, خوار از محجوری قرآن شدی, شکوہ گنجے شکوہ سنجے گردش دوران شدی, اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر یہ آزاد اور علیحدہ ملک نہ ہوتا تو جتنے بڑے پیمانے پر یہاں یہ رجوع الی القرآن کی تحریک چلی ہے یہ پیدا نہ ہوتی. نہ معلوم وہ کتنے دباؤ میں ہوتے ہیں. پنجاب میں مسلمان بہت تباہ ہوا تھا, ہندو کا غلبہ تھا. کہاں اتنی سہولت, کہاں ایسی آسانیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاشی خوشحالی دی یہاں کے پاکستان میں آ کر مواقع دیے. مسلمانوں کی ایک یوں سمجھیے کہ تقریباً 100% مسلم پاپولیشن, جس کو سمجھا گیا تھا یہ پاکستان کی موت ہوگا وہی پاکستان کے استحکام کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا. اگر ہندو رہتا پنجاب کے اندر پاکستان کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا. پنجاب سے اور سندھ سے, سندھ سے کب ہوا لیکن پنجاب سے تو تقریباً صاف ہو گیا, کہیں کہیں کوئی ہوگا. بہرحال یہ اس کے نتیجے میں وہ مواقع ملے. آپ اندازہ کیجئے اس مسجد میں ہم صبح 4 بجے فارغ ہوئے تراوی کی نماز سے, 5 گھنٹے میں نے بیان کیا ہے, 1.25 قرآن میں نہ ہوں کتنی مسجد میں ہو رہا. پوری دنیا میں کہیں آپ کو اس کے مثال نہیں مل سکتی. یہ ساری جو دعوت رجوع القرآن ہے, اگر قرآن ہی کے ذریعے ہے اسی کے حوالے سے اٹھنا ممکن ہے. اگر تم ہی خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جن میں قرآن زیستن. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے. میں نے جو کچھ لیا مولانا مودودی سے لیا, مولانا اصلاحی سے لیا, علامہ اقبال سے لیا, ڈاکٹر رفیع الدین سے لیا, شیخ الہند سے لیا, شیخ الاسلام سے لیا. یہ میرے پاس شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی, ان کی حواشی ہے. میں نے مختلف گوشوں سے لیا اور پھر یہ کہ بہرحال اس کو پہنچایا, پھیلایا ویڈیو سے, آڈیو سے, قرآن کانفرنسوں سے, درسوں میں, مساجد میں, ہالز میں, آڈیٹوریمز میں, اندرون ملک, بیرون ملک. اور اس وقت صورت یہ ہے وہ الہدا جو چلا تھا, واقعہ یہ ہے کہ جو اس کی شہرت ہوئی تھی اب بھی کچھ لوگوں کو یاد آتا ہے. انڈیا کے مسلمان آ کے کہا کرتے تھے ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس کو. اب تو یہاں پاکستان میں تو میرے لیے بین ہے, بامبے میں کیبل ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں میرے دروس, ٹی وی کے ویڈیوز ہفتے میں 2 مرتبہ. 8000 فیملیز, 8000 خاندان دیکھ. اور ایک خبر مجھے دی ہے مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے جو دہلی میں رہتے ہیں, وہ دزل ہو کہ کبھی کبھی دور درشن والے بھی آپ کا درشن کرا دیتے ہیں, میرے ویڈیوز دکھا دیتے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ عظیم تحریک, یہ کتاب نہیں. اقبال جو کہتا ہے فاش گویا ماتے دردی مزمرس, یہ کتابیں نہیں سیکھے جیت مرس, یہ کچھ اور چیز ہے. کیوں بجا در رست جا دیگر شبد, جا چ دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ جب کسی کے اندر اتر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, انقلاب آ جاتا ہے. اس کی سوچ بدل گئی, نظریات بدل گئے, اس کے ویلیوز بدل گئی, پرائیورٹیز بدل گئی. از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر, بالکل بدل گیا اندر. اور یہ چینج فرام ود ان ہے. جو اندر سے چینج آتی ہے وہ مستقل ہوتا ہے. اندر سے چینج نکلتی ہے انسان کے ظاہر پر آتی ہے, پھر ایک سے دوسرے کو متعدی ہوتی ہے. وہ صلات آرڈیننس کے ذریعے سے صلات جو ہے پڑھی جانے والی وہ اور شے ہوتی ہے. وہ ضیاء الحق صاحب کی نماز پڑھتے تھے افسر حضرات, اللہ کی نہیں. اور مجھے بتایا گیا ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں گیا سیرت کے ایک جلسے میں, بعد میں چائے پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے, سب آفیسر تھے. ہم نے یہاں بڑا انتظام کیا ہے ظہر کی نماز کا, اور یہ کہ ہم سب آفیسرز پڑھتے ہیں لیکن یہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں, یہ آدمی آتے ہیں اور بڑا ہنستے بھی ہم پر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہنستے ہیں وہ, انہیں پتا ہے کہ صاحب جو ہے اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے ضیاء الحق کی, اور اس نے اثر نہیں پڑھنی ہے, یہ زور پڑھ رہا ہے. جا کر جو سوئے گا تو یہ پھر مغرب کی نماز اٹھے گا بھیجا. جیسے بیوی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی شوہر کی, ویسے ہی یہ جو ہوتے شوفر ہے, کوئی پی ایم ہے, کوئی ان سے کون سی چیز چھپی ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے فاش گوئنگ آنکھ درد مزمرست, کتابیں جیس چیزیں دیگرست, مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو, زندہ ہو پائندہ ہو گوئی آستو, کیوں جہاں در رست جہاں دیگر شبن, جہاں کیوں دیگر شد جہاں دیگر شبن. یہ اللہ کا فضل ہے. اتنی بڑی تحریک
قرآن کی تحریک، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالجز، قرآن کی انجمنیں، قرآن کانفرنسز، اب تو یہ کہ وہ نام جو ہم نے شروع کیا تھا بہت سے لوگوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا، اور جو ہمارے نظم کے تحت ہو رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اب وہ تو یہ کہ ایک چیز کی معاشرے کے اندر طلب پیدا ہو گئی، کتنے ادارے اور ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہ کام کر رہا ہے، ایک خواتین کا حلقہ جو کام کر رہا ہے راولپنڈی میں، میں حیران ہو گیا ایک دفعہ میں وہاں گیا، کتنے بڑے کمانے کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک تحریک جو قرآن کی چلی ہے، یعنی وہ بات جو کبھی کہی گئی تھی، میں نہیں کہہ سکتا کس نے کہی تھی، مشہور ضرور ہے ایک کہاوت کے طور پر کہ قرآن اترا حجاز میں، اس کو پڑھنے کا قرآن کا حق ادا کیا مصریوں نے، اس کی خوبصورت کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے، اسے سمجھا ہندیوں نے، شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا قرآن کی طرف رجوع کی پہلی، میری اس پر ایک کتاب ہے رجوع القرآن، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ تحریک ہے جس میں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو ایک بڑے پیمانے پر پھیلانا، جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 1920 میں کہا تھا جب جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں کہ میں نے تو 4 سال تک جیل کی تنہائیوں میں جو غور و فکر کیا تو مجھے اپنے زوال اور مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں ذلت و رسوائی کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور ایک آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، لہذا میں طے کر کے آیا ہوں کہ جو بھی اب مجھے بقیہ مہلت ملے گی دنیا میں 2 ہی کام کروں گا، قرآن کے مکتب گلی گلی کھول دیے جائیں اور عوامی در سے قرآن کے سلسلوں کا آغاز کیا جائے۔ عوامی در سے قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے میرے نزدیک 24ویں صدی ہجری کا متجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، 1920 میں، اب تو عوامی ٹرین بھی ہے، عوامی یہ بھی ہے، عوامی سب کچھ عوامی ہے، 1920 میں عوامی در سے قرآن، یعنی اس وقت تک قرآن پڑھایا جا رہا تھا مدرسوں میں بس، اور وہ بھی جو درس نظامی ہے اس میں قرآن کا حصہ بہت کم ہے، زیادہ زور فقہ پر ہے، منطق پر ہے، پھر حدیث پر ہے، دورہ حدیث ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب ان کا عوامی درس قرآن، پھر یہ عوامی درس قرآن کا معاملہ، ان کی کہی ہوئی بات 1920 کی، اس کو جو پھر میں نے شروع کیا ہے 1965 سے لاہور میں، اب ہونے کو آ گئے، یعنی سمجھیے کہ اب 35 برس ہو جائیں گے یا 33 برس تو ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس۔ میں تو اب چراغ سحری ہوں، لیکن الحمدللہ کہ میں نے کم سے کم 100 ایسے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ جن کے بعد لگا ہوا ہوگا MBBS لگا ہوگا یا کوئی MS لگا ہوگا یا کوئی اور ڈگری ان کے پاس ہوگی، وہ لوگ ہیں، MAs ہیں، MSCs ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، جو بھی میرے درس کا جو بھی لب لباب تھا اس کو انہوں نے سمجھا ہے، اگرچہ اپنا اپنا رنگ ہے، اپنے اپنے انداز میں بھی وہ اس کے اندر اضافے بھی کر رہے ہیں، اسی طرح گاڑی چلتی ہے آگے۔ تو الحمدللہ کہ میں جانے سے پہلے اس اعتبار سے بہت مطمئن ہوں کہ دنیا میں میں نے ایک ٹیم پیدا کر دی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ ایک اور ایسٹ جو ہمارے ہاں اب ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں ضیاء الحق صاحب کا ممنون احسان ہوں، انہوں نے جو سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، نیشنل سیرت کانفرنس اسلام آباد میں، پھر پروونشل سیرت کانفرنس، پھر ہر محکمے کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر، ہیڈ آفیسز میں، اس وقت جو ہے وہ الہدا جو میرا ٹی وی پروگرام تھا اس کی وجہ سے میرا طوطی بول رہا تھا، تو ہر جگہ مجھے بلاتے تھے، وہ موقع میرے لیے بن گیا بہت قیمتی کہ میں نے سیرت کا بنظر غائر مطالعہ کیا، اس سے پہلے میرا مطالعہ قرآن کا تھا۔ قرآن میں سیرت رسول ہے لیکن زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اب غزوہ بدر کا ذکر ہے سورہ انفال میں، وہ آ رہی ہے 9ویں پارے میں جا کر، اور 1 سال بعد جو غزوہ ہوا ہے غزوہ احد، اس کا ذکر جو ہے وہ آ رہا سورہ آل عمران، یہاں ترتیب زمانی نہیں ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، بڑی زبردست حکمت ہے، لیکن یہ کہ اس میں آ کر آدمی جو ہے وہ سیرت کا سیکوینس، اور اس سے میرے سامنے یہ بات کھلی جب میں نے مطالعہ کیا کہ یہ کچھ سٹیپس ہیں جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان کی منطق ہے، ان کا ریشنیلے ہے، ان میں لاجک ہے، تو یہ جو میں نے مراحل انقلاب 6 سیرت النبی سے اخذ کیے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس زمن میں
اگر نہ وہ سیرت کے جلسے ہوتے اور نہ وہ کانفرنسیں ہوتی اور نہ یہ سلسلہ ہوتا تو شاید میری توجہ ادھر نہ ہوتی. اللہ نے جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں. منہج انقلاب نبوی اور وہ سیرت سے ڈائریکٹ انفرنس کے ساتھ اور لاجک اس کے ساتھ, یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں پازیٹو بلا رہا ہوں, اور آخر میں میں کہوں گا کہ بہت غنیمت ہے سمجھیے, حالانکہ ٹائم از رننگ آؤٹ, ابھی پاکستان ہے اللہ کا شکر ہے موجود ہے. نہ صرف پاکستان ہے, ابھی بنگلہ دیش بھی ون پیس موجود ہے. اور میں جو اس دفعہ وہاں ہو کر آیا ہوں, میں تو آخر 15 دن پہلے یہاں جو تقریر کی تھی تو میں تو اس اعتبار سے حیران رہ گیا وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے کہ اسلام کے نظام کے قیام کا امکان مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی مصیبت سے 10 گنا زیادہ موجود ہے. یہ تو پہلے سے بھی مجھے معلوم تھا کہ ایوریج ایسٹ پاکستانی مسلمان زیادہ مذہبی مزاج کا تھا ایوریج ویسٹ پاکستانی سے. فرائضی تحریک وہاں چلی تھی, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بہار اور بنگال سے میکسیمم جو بھی ملے تھے ساتھی وہ وہیں سے ملے تھے, وہیں سے حج کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا, اور سب سے بڑی تعداد جو ہے اسی علاقے کی تھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ. بنگال اور بہار اور یوپی کے لوگ تھے, اور کون تھے, پنجاب تو سکھوں کے تحت تھا اس وقت. جو ساس کوئی آدمی وہاں سے نکل آیا اور گئے بھی ہیں وہ بےچارے, تو سارا سی پی کراس کیا ہے, سارا راجپوتانہ کراس کیا ہے, پھر سارا سندھ کراس کیا ہے, پھر پورا افغانستان کراس کر کے پھر وہ آئے ہیں وہ پختون علاقے میں باجوڑ ایجنسی کے راستے سے. تو یہ سارے کون تھے, یہ وہی کہ اس حوالے سے نوٹ کیجئے, میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا, میں بیان کر چکا ہوں کہ وہاں زیادہ آسان ہے. مثلا جو لوگ گئے ہیں وہ آج نوٹ کر لیں, نمبر ایک یہ کہ پروونسز نہیں ہے وہاں, پہ پروونشلزم کہاں سے ہوگا, وہ تو ایک یونٹری حکومت ہے, ایک اسمبلی, نہ کوئی سینٹ, نہ کوئی پروونسز, نہ پروونشلزم, نیچے جو ہے کمشنریزم بس, اللہ کا خیر نہ کمشنر. نمبر دو یہ ایک زبان ایک کلچر, تھوڑا سا فرق جو ہے ایتھنک وہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے, چٹاگانگ ہل ٹریک کے اندر ہے, کوئی پہاڑی لوگ ہیں کچھ اور ہیں, باقی ایک زبان ایک کلچر. نمبر تین شیعہ مسئلہ ہے ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے شیعہ وہاں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا ہے یہاں شیعہ, شیعیت نام کی کوئی شے, بس وہ محرم کے زمانے میں کچھ ہوتا ہے جیسے کبھی پارٹیشن سے پہلے بھی ہوتا تھا کچھ, باقی اور کچھ نہیں. فساد کانفلکٹ یہ تو سوال ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر ہی نہیں سکتے وہاں. اسی طرح دیوبندی بریلوی قصہ جو ہے وہ بھی وہاں بہت لوکین ہے, بہت لوکین. یہ پوائنٹس اگر پاکستان میں مغربی پاکستان میں ہو جائے, اچھا وہاں جاگیرداری ہے ہی نہیں, عوامی یہ مسئلے ہیں اتنے. بہرحال اب کرنا کیا ہے, قرآن مجید کے الفاظ میں ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اس لیے کہ ٹائم از فاسٹ رننگ آؤٹ. ادھر سے امریکہ کی پالیسی بدل رہی ہے, ادھر سے بی جے پی آ رہی ہے, اور چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہے پاکستان, اور حکومت نواز شریف صاحب کی کتنی بھی کوشش کر لے پھر نہیں سکتی, اس لیے کہ جان اس کی ہاتھ میں ہے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے, کتنی کوشش کر لے پھر نہیں سکتی. ذرا سی دیر کر دیں گے اس کے قسط کے اجرا میں تو وہ جان پہ بن گئی ہوگی, لہذا وقت بہت کم ہے. میں اس لیے آج رات ہی ہم نے سورہ تحریم پڑھی تھی, وہ آیا ہے مبارکہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ کے جناب میں خالص توبہ. اس کے ضمن میں دو باتیں آپ سے کہوں گا. پہلا قدم تجدید عہد کا ہے, جتنے بھی آدمی یہاں موجود ہیں عہد کریں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا کریں گے, دیکھنا ان بستیوں کے تم کے ویرا ہو گئی, اگر کچھ ہو گیا تو اس کی بلکنائزیشن ہو گئی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جناح پور کی طرف بھی کوئی پازیٹو ہی اب پیش قدمی ہو رہی ہے, جو بھی آثار ہیں وہ کچھ اور ہی طرح کے ہیں, حالات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اس حوالے سے بہت ہی کم وقت ہے ہمارے پاس, اگر اب بھی ہم یہاں بیٹھے رہے کچھ کام نہ کیا تو یہ جو وہ تو آئے گی, گھڑی تو آ جائے گی, ایک تو یہ کہ تجدید عہد، ہر شخص یہ طے کرے کہ میں نے پرائیورٹی نمبر ون یہ رکھ لی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ ہو، ان ینصرکم اللہ ہو، تو پھر کون ہے جو تمہیں دبا سکے؟ اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو تمہیں کہیں اور سے مدد مل سکتی؟ اس حوالے سے کسی شخص میں ایپیتھی جس کو کہتے ہیں، بے حسی، وہ باقی نہ رہے. کچھ کرنے کا فیصلہ میں عملی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ عہد کیا جائے کہ اللہ آج سے، اور یہ میں آج کہہ رہا ہوں، آج سے اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اپنی بہتر توانائیاں اور ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کروں گا، وقت کروں گا تیرے دین کی جدوجہد کے لیے. میں کسی جماعت کی دعوت آپ کو نہیں دے رہا، قطعاً نہیں دے رہا. ہر شخص انڈیویجولی یہ طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے. البتہ اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ تلاش کریں جماعت. یہ نہیں کہ کسی ایک جماعت کی دعوت میں دے رہا ہوں، کسی بھی جماعت پر جس پر دل ٹھک جائے آپ کا، اس میں شامل ہو جائے، فارغ کوئی نہ رہے، وہ تو بات ہے. لیکن یہ کہ آپ خلوص و اخلاص کے ساتھ جس پر دل ٹھکے شامل ہو، کوئی شخص محروم نہ رہے، فارغ نہ رہے. فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جلو میرا. ہر شخص جو ہے طے کرے، عہد کرے، اور پھر اگر وہ آج سے جماعت کی تلاش شروع کر دے، کونو مع الصادقین، یہ وقت بھی اس کا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا. اف ہی سیریس، ایسے ہی نہیں کہ بس کیجولی کہیں دیکھ لیا، یہ طے کر لے کہ اب میری فرسٹ پرائرٹی چونکہ یہ ہے تو آئی ہیو ٹو سرچ فار اے پرائرٹی جو میرے نزدیک اقامت دین کی جد و جہد، اسلام کے غلبے کی جد و جہد میں میرے لیے مجھے محسوس ہو کے مناسب ہے، صحیح تر ہے، اس میں شامل کسے بات کوئی جماعت. اس لیے خلوص کے ساتھ آپ شامل ہوں گے، جس جماعت میں بھی ہو جائیں گے خلوص کے ساتھ ہوں گے، تو دو کام کرتے رہیے، پھر بھی مزید سوچتے رہیے، ہے جو سجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس سے بہتر کوئی جماعت ہے تو اس کو چھوڑیے، اس میں جائیے. نبی کی جماعت تو کوئی ہے ہی نہیں نا، نبی کی جماعت ہوتی ہے جس کے اندر سے نکلے تو کفر میں گئے، من شذا شذا فی النار، جو نکلا گیا جہنم میں، نبی کوئی ہے نہیں. جو بھی جماعتیں ہیں دین کے خادموں کی ہیں، اپنے اپنے اجتہادی طریقے انہوں نے پیش کیے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے، اس طریقے سے آپ کا دل جس پر ٹھک جائے شامل ہو جائے، غور و فکر جاری رکھیے. آپ جماعت چھوڑ کر دوسری میں آ جائیے، یا ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ یہ جماعتیں ہی قریب تر آ جائیں. بڑی پیاری آیت ہے، پندرہویں آیت ہے سورہ شورا کی، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا. دین کے لیے دس جماعتیں کام کر رہی ہوں، ان کو یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی پندرہویں آیت میں بیان کیا. بھائی آپ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اللہ ربنا و ربکم، اچھا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں ملے گا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا، جھگڑا کائے کا ہے. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے آپ کے درمیان کوئی حجت بازی کی ضرورت نہیں. اللہ یجمع بیننا، ہمیں اللہ خود جمع کر دے گا اگر سب کے سب مخلص ہوں گے، قریب تر آتے چلے جائیں گے. اس کی بہترین مثال ہے کہ حج کے لیے جب قافلے چلتے ہیں، آٹھ دس سڑکیں بنی ہوئی ہیں منا سے، اور کافلہ ادھر سے جا رہا ہے، وہ کوئی جو طریق نمرا تسا سے جا رہا ہے، اور کوئی کسی اور سے جا رہا ہے، وہ مختلف راستے ہیں، لیکن سارے راستے جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں عرفات پر. آپ چلیں تو صحیح، جس طرح سے جائیں گے قریب اسی کے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا. اور آخری بات ہے، اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کے پاس تو جانا ہے نا، وہاں جمع ہوں گے، اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تو تم ایک وقت ہوں گے، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا. تو کوئی جماعت ضرور، اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دے رہا.
بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ حکم ہے محمد رسول اللہ کا. ہم نے راستے نکال لیے فرار کے. جماعت میں ہونا آسان کام نہیں ہے. امیر کا حکم ماننا پڑتا ہے, اجتماعی فیصلے کو قبول کرنا پڑتا ہے, چاہے اپنی رائے اس سے جدا ہو حساب کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے اندر انانیت ہے. ہر شخص جو ہے آہم جو بنار کفال آئی سروے, میری رائے میری مرضی, میں کسی کی کیوں سنوں. جماعت کے اندر تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جائے گی, میں کاہے کو سنوں کسی کی ڈانٹ ڈپٹ. لہذا مشکل ہے. اقبال نے جو کہا تھا اتنا پیارا شعر کہا ہے, نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سخن بہانا عشق, سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را. یہ جو قافلہ چل رہا تھا تو اونٹنیوں نے اپنی رسیاں توڑوا لی ہیں, اب کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے. میں کہاں اور میرا نغمہ کہاں, میں شاعری سے میرا کیا سروکار. مرے یارا, مرا یارا غزل خان شمردن, مجھے تو خام خواہ غزل خان اور شاعر بنا دیا گیا, میں شاعر نہیں ہوں. نغمہ کو جا وہ من کو جا, مجھے اس سے غرض کیا ہے. ساز سخن بہانہ, اس سے تو میں نے ایک بہانہ ذریعہ بنایا ہے. سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را. یہ امت مسلمہ ناقے بے زمام بن گئی ہے, اسے میں پھر اس قطار میں لا کے شامل کرنا تھا, کھینچ رہا ہوں اسے. سوئے قطار می کشم انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہند, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں نے دسویں جماعت میں جب عربی کا کورس, دسویں جماعت میں عربی پڑھی تھی میں نے, تو آخری نظم تھی, بڑی ثقیل تھی ویسے. یہ فتش لقلب کا عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کا مسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افمال قلب کا من مسیر کا من دلیل فتش لقلب کا عن رفیق. تم اکیلے اکیلے گھوم رہے ہو, بھٹک رہے ہو, راستہ تمہیں نہیں مل رہا ہے, کوئی رفیق تلاش کرو. فتش لقلب کا عن رفیق, تفتیش کرو, تلاش کرو. اسی طریقے سے قرآن میں جیسے آیا کونو مع الصادقین, لازماً کسی جماعت میں شریک ہوں, تلاش کرے تو کوشش کرے. جویندہ یابندہ. میں اس میں کچھ تھوڑے سے مشورے آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس جماعت کیسی ہونی چاہیے, آپ تلاش کریں خود. پہلی بات یہ کہ وہ ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے کہ یہ دین کو قائم کرنے کے لیے. اس سے تمام فرقے وارانہ, مسلکی اور ایتھنک اور نسلی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بلند ہو کر صرف اسلام اور کوئی جزوی اصلاحی کام نہیں. میں ان کی نفی نہیں کر رہا, خدمت خلق کا کوئی کام ہے, کوئی خدمت جو ہے, کوئی لوگوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے, یتیموں کا, ٹھیک, سب اچھے کام ہیں, سماجی اصلاحی کام نہیں. لیکن یہ کام یہ ہو کہ ڈکلیئرڈ ہو کہ یہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے, نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنے کے لیے, ایک تو ڈکلیئرڈ یہ بھی ہونا چاہیے. ثانیاً سم و طاعت لسن اینڈ اوبے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور قرآن میں کتنی مرتبہ اس کل تم سمعنا و اطعنا. رات پڑھا ہے ہم نے ابھی سورہ تغابن میں, فتق اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا. سب ہوتا ڈسپلن ہونی چاہیے پارٹی. اس ڈسپلن کی ایک بہتر بنیاد میرے نزدیک جو منسوس ہے, مسنون ہے, معصور ہے, 1300 برس تک مسلمانوں نے صرف اس پر عمل کیا, جماعت سازی کی بنیاد بیعت. حضور نے بیعت عقبۃ ثانیہ لی اور مسلمانوں کو ایک جماعتی نظم کے اندر جکڑا, پھر خلافت کام ہوئی بیعت سے. خلافت میں گڑبڑ ہونے لگی تھی, حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے, حضرت حسین ابن علی میدان میں آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ بھی دونوں صحابی, وہ بھی دونوں صحابی باپ بیٹا, وہ بھی باپ بیٹا, یہ بھی بیعت کی بنیاد. یہ دوسری بات ہے, کوفیوں نے حضرت حسین کی بیعت توڑ دی. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه, حضرت حسین کو تو اس کا وبال نہیں آئے گا, وبال تو نہیں پر آئے گا جنہوں نے بیعت توڑی. پھر حکومتیں بنی تو بیعت پر, سلسلہ رشد و ہدایت, اصلاح نفس, تزکیہ نفس, وہ بیعت پر. پچھلی صدی میں جتنی جہادی تحریکیں اٹھی بیعت پر, سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جہادی تحریک کس بنیاد پر منظم ہوئی؟ بیعت. میری سوڈانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف کس کے تحت ہوئی؟ بیعت. سنوسی کی تحریک اطالویوں کے خلاف کس بنیاد پر؟ بیعت. یہ اس صدی میں آ کر ہم نے بیعت کو ترک کر کے مغربی طریقہ اختیار کر لیا. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الٹ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو بہتر جو طریقہ ہے وہ مسنون منصوص معصور بیعت کا ہے. لیکن دستوری جماعت بھی مباح ہے, حرام نہیں ہے. آپ کوئی اور جماعت ضروری نہیں کہ بیعت پر ہو, لیکن اس کا ایم ہو دین کو قائم کرنا. اور تیسری بات یہ کہ اس کا طریقہ کار بہت ہی کلیئرلی سپیلڈ آؤٹ ہو. طریقہ کار کیا ہے؟ نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا. اور اس کو بتانا ہوگا کہ کیسے وہ اسوہ محمدی سے اور منہاج محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن مجید میں آیا لکل منکم جالنا شر آتا ہوا منہاجا, تو منہاج ایک موسیٰ کا بھی تھا, منہاج ایک عیسیٰ کا بھی تھا, ایک منہاج محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منہج و منہاج محمدی, اس سے اس کو انفر کر کے دکھایا. یہ ہے کہ تین یہ کیٹیگریز پوری ہوں تو خلوص کے ساتھ جس جماعت میں آپ چاہیں شامل ہو جائیں. میری یہ خواہش ہے آپ سب حضرات کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر میری آواز میں آواز ملا کر یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آواز ملائیے اور اس طرح چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آج سے اس کے فرمان مبارک قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے مطابق اپنی جملہ صلاحیتوں اور قوتوں اور ممکنہ حد تک بیش از بیش اوقات کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقف رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.